السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان
تورہم سرحد مسلسل 5ویں روز بھی بند, صورتحال بدستور کشیدہ. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد, تفصیلات کو زیر بات.
جنوبی ایشیا,
گلبرگ سوسائٹی قتل عام معاملے میں 11 مجرموں کو عمر قید کی اور 12 کو 7-7 سال کی سزا کا اعلان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, یہ رپورٹ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, امریکی محکمہ خارجہ کے 50 سے زیادہ سفارتکاروں نے ایک داخلی مراسلے پر دستخط کیے ہیں جس میں اوباما انتظامیہ پر شام کے مسئلے سے صحیح طور سے نہ نمٹنے پر تنقید کی گئی ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور افغانستان کی سرحدی گزرگاہ تورخم جانے والی سڑک پر ایسے میں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک جمع ہو گئے ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازع جاری ہے جو سرحد کے پاکستانی حصے میں ایک گیٹ کی تعمیر کے مسئلے پر شروع ہوا تھا. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ تورخم جمعے کو 5ویں روز بھی بند ہے اور دو طرف فائرنگ کا تبادلہ رک جانے کے باوجود صورتحال میں کشیدگی بدستور موجود ہے. پاکستان اور افغانستان کے مابین شمال مغرب میں تورخم اور جنوب مغرب میں چمن کے مقام پر سرحدی گزرگاہوں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور ایک قابل ذکر تعداد میں سامان سے بڑے ٹرک اور کنٹینر سرحد کے آر پار جاتے ہیں. تورخم سرحد کی بندش سے جہاں دونوں جانب لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں, وہیں سامان تجارت کے بڑے ٹرک اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی سرحد کے آر پار کئی روز سے کڑی ہے. اتوار کو پاکستان کی طرف سے سرحد پر گیٹ کی تعمیر کے لیے شروع ہونے والے کام کی افغان حکام کی طرف سے مزاحمت کی گئی جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا. بدھ کی رات تک وقفوں کے ساتھ ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی فوج کا ایک میجر اور افغان سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکار مارے گئے جبکہ دونوں جانب درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے. فائر بندی پر تو دونوں جانب سے اتفاق ہو چکا ہے لیکن گیٹ کی تعمیر اب بھی افغان حکام کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو منظم اور قواعد و ضوابط میں لانے کے لیے سرحد پر اپنی جانب گیٹ تعمیر کر رہا ہے اور نقل و حرکت کی مؤثر نگرانی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. گزشتہ ماہ بھی یہ سرحد دونوں جانب کی سیکورٹی فورسز میں تناؤ کے باعث 4 روز کے لیے بند رہی تھی جس سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تورخم کا سرحدی راستہ بند ہونے سے نہ صرف عام لوگ بلکہ سرحد آر پار سامان لے جانے والی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور بھی ان حالات میں پریشان ہیں. ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ شاکر افریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس مسئلے کو جلد حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے.
یہ ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹروں پر بہت اثرات ہے کیونکہ افغانستان میں ہمارا بہت زیادہ گاڑی کھڑا ہے اور پاکستان میں بھی کھڑا ہے, کیوں اس میں جو ہے کروڑوں اور لاکھوں روپے کا مال پڑا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ راستہ کس ٹائم کھل جائے گا. اور یہ گیٹ کا مسئلہ ابھی حل ہونا چاہیے. میں دونوں حکومتوں سے اپیل ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اور امن طریقے سے حل کرو کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے دن بدن خراب تر جا رہا ہے.
پاکستان کی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے صورتحال پر بات چیت کے لیے افغانستان کی وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اور قومی سلامتی کی مشیر حنیف اتمر کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے. ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے لندن میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے دوران سرحدی معاملے کی پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا. نواز شریف اپنے دل کے آپریشن کے بعد ان دنوں لندن میں ہیں اور عہدیداروں کے بقول ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد وہ جد وطن واپس آئیں گے. نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں اور ان کی حکومت معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حامی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل انتہائی سست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی نے بھی افغان پناہ گزینوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے مطابق رواں سال اب تک صرف 5,000 افغان مہاجرین اپنے وطن واپس گئے ہیں۔ اسلام آباد میں یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 2014 سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔
2014 سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ واپسی کے عمل میں بتدریج کمی آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ 2014 میں الیکشن ہونے تھے تو انسرٹینٹی تھی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن افغانستان میں کیا لے کر آئیں گے، اور سیکیورٹی جو پیکٹ تھا وہ بھی سائن نہیں ہوا تھا۔ تو امکان یہ تھا کہ 2014 کی انسرٹینٹی کے بعد جب یونٹی گورنمنٹ فارم ہوئی کہ شاید ریٹرن کا پروگرام واپس ایک پیس پکڑ لے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2015 میں بتدریج جو کمی کا رجحان تھا وہ باقی تھا، وہ اس لیے کہ افغانستان میں حالات اس لحاظ سے بہتر نہیں ہوئے جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی، بلکہ افغانستان کے بہت سے علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہو گئے، اور افغانستان میں جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ تھی پچھلے سال وہ ریکارڈ ہائی رہی، جس کی وجہ سے افغان مہاجرین پاکستان سے نہیں جا سکے۔ اس سال بھی واپسی کا عمل کافی سلو ہے، اور اب تک صرف 5,000 کے قریب افغان مہاجرین پاکستان سے جا چکے ہیں واپس۔
پاکستان میں اس وقت 15,00,000 اندراج شدہ افغان مہاجرین آباد ہیں، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان ایسے ہیں جن کے قوائف کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کے باعث افغان پناہ گزین بھی پریشان ہیں۔
اس وقت پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 15,00,000 کے قریب رجسٹرڈ افغان مہاجرین آباد ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں، اور ان کا جو پی او آر کارڈ ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان اور نادرا کی جانب سے ایشو ہوئے تھے، ان کی ویلیڈیٹی صرف 6 مہینے کے لیے تھی، جو کہ جون کے آخر میں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ تو یقیناً افغان مہاجرین کے بیچ میں اضطراب کی کیفیت ہے، ان کو نہیں معلوم کہ 30 جون کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی، جو انسرٹینٹی ہے، اور پھر جو بارڈر پہ حالات ہیں، یہ یو این ایچ سی آر کے لیے بھی کنسرن کا باعث ہے، اور یہ ہر افغان مہاجر کے لیے جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہے ان کے لیے بھی ایکولی یہ تشویش کا باعث ہے۔
گزشتہ سال کے اوائل میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے قوائف کا اندراج کیا جائے گا، لیکن یہ عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ پاکستانی حکام کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ افغانوں کی اپنے ملک میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے بعد شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کے باعث پاکستانی حکام افغانستان سے اپنی سرحد کی نگرانی بڑھانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سرحد کے آر پار غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، اور اسی سلسلے میں تورکم پر سرحدی گیٹ کی تعمیر شروع کی گئی، جس سے دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے جہاں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی روابط جاری ہیں، وہیں پاکستان میں سیاستدانوں کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات کے ذریعے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز گوجرانوالہ میں 7 ماہ کی حاملہ ایک نوجوان خاتون کو اس کی ماں، باپ اور بھائی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا، کیونکہ اس نے 3 سال قبل اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں مقدس بی بی نامی ایک نوجوان لڑکی کو جمعرات کو اس کے اپنے ماں، باپ اور بھائی نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس لڑکی نے 3 سال پہلے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود توفیق احمد نامی نوجوان سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اس اندوہناک واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدس بی بی 7 ماہ کی حاملہ تھی اور وہ ایک کلینک میں چیک اپ کے لیے گئی تھی، جہاں سے اس کے گھر والے بہلا پھسلا کر اسے گھر لے گئے اور وہاں تیز دھار آلے سے اس حاملہ نوجوان لڑکی کا گلا کاٹ دیا۔ پولیس کے مطابق مقدس بی بی موقع پر ہلاک ہو گئی، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدس بی بی کے گھر والے اس قتل کے بعد روپوش ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے لاہور میں ایسا ہی ایک المناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے دوران 16 سالہ زینت بی بی کو اس کی اپنی ماں نے غیرت کے نام پر آگ لگا کر ہلاک کر ڈالا تھا اور پولیس کے سامنے اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ زینت بی بی نے بھی گھر والوں کی مخالفت کے باوجود پسند کی شادی کی تھی اور اس کو بھی اس کی ماں بہلا پھسلا کر پہلے گھر لے آئی اور پھر زندہ جلا دیا۔ گزشتہ ہفتے ہی ایک اور جوڑے کو لاہور ہی میں پسند کی شادی کرنے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ غیرت کے نام پر پے در پے ہونے والے قتل کے ان واقعات کے بارے میں پنجاب حکومت کے عورتوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے قائم اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب سے تحفظ خواتین کا قانون پنجاب میں لاگو ہوا ہے، ایسے واقعات کے مقدمات درج ہونے لگے ہیں اور اس طرح غیرت کے نام پر یہ قتل منظر عام پر آنے لگے ہیں۔
جیسے ہی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے، بلکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لا آنے کے بعد اب وہ ایشو نہیں آتا کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے اس طرح کا مسئلہ، بلکہ اریسٹ بھی فوراً ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جب سے بل آیا نا، جب سے تو وہ پیپل ہیو سٹارٹڈ پیئنگ مور اٹینشن، اینڈ وہ اس کے بعد جب جیسے وہ کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دی تو وہ پھر دیز ایشوز اسٹارٹڈ گیٹنگ مور ٹریکشن۔ تو یہ ایشوز تو پہلے بھی تھے، آئی مین لائک یہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب ذرا رپورٹنگ اس کی ان طرح کی چیزوں کی زیادہ ہونا شروع ہو۔
سلمان صوفی نے بتایا کہ غیرت کے نام پر قتل کے ضمن میں قومی اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب قومی اسمبلی قانون پاس کر دے گی تو پنجاب حکومت دیکھے گی کہ صوبے کے مخصوص حالات کے حوالے سے مزید کسی قانون کی اس ضمن میں ضرورت ہے یا نہیں۔ حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ برس کے دوران میں لگ بھگ 1100 عورتیں غیرت کے نام پر اپنے ہی رشتہ داروں اور عزیزوں کے ہاتھوں قتل ہوئیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
انسانی حقوق کے ماہرین نے بنگلہ دیش میں حال ہی میں ہونے والی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں پر تنقید کی ہے۔ بنگلہ دیش کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں کی ظالمانہ قتل و غارت کے رد عمل میں اس نے فوری اور بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 11,000 افراد کو گرفتار کیا ہے، لیکن نیو یارک میں قائم انسانی حقوق گروپ ہیومن رائٹس واچ نے اس بارے میں اپنے شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ گرفتاریاں ایک مناسب تحقیقات کے نتیجے میں کی گئی ہیں اور یہ ملک میں تشدد کو مؤثر طور پر روکنے میں کامیاب ہوں گی۔ شام کے لیے سابق امریکی سفیر رابرٹ فورڈ نے کہا ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی ہے کہ 50 سے زیادہ محکمہ خارجہ کے سفارتخانوں نے ایک داخلی مراسلے پر دستخط کیے ہیں جس میں اوباما انتظامیہ پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ اس نے شام کی خانہ جنگی سے صحیح طور پر نہیں نمٹا۔ رابرٹ فورڈ، جنہوں نے سن 2014 تک سفیر کے فرائض انجام دیے، جمعے کے روز وائس آف امریکہ سے اس کے بعد تبصرہ کر رہے تھے جب ایک دستاویز سامنے آئی جس میں محکمہ خارجہ کے 51 مخالف افسران نے شامی حکومت کے خلاف ہدف بنا کر فضائی حملوں کا مطالبہ کیا ہے۔ رابرٹ فورڈ کا کہنا تھا کہ ان کے تجربے میں سن 1985 کے بعد سے ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا جس میں 10 سے زیادہ افسران نے اختلاف رائے کیا ہو۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کے ایک نائٹ کلب پر حملے میں ہلاک ہونے والے تقریباً 49 افراد کے اہل خانہ اور دوست جمعے کے روز اپنے پیاروں کی آخری رسومات میں شامل ہونے جمع ہوئے۔ اس سے ایک روز قبل صدر باراک اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن نے مرنے والوں کے خاندان سے تعزیت کی اور قانون نافذ کرنے والے افراد سے بھی ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس متاثرین کے ان سوالوں کا جواب نہیں کہ شوٹنگ کے یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
صدر باراک اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن نے ان 49 ہلاک شدگان کے خاندان والوں اور 53 زخمی افراد سے نجی ملاقاتیں کی جو گزشتہ اتوار کو ایک نائٹ کلب پلس میں ملکی تاریخ کے بدترین حملے کا نشانہ بنے۔ ہلاک ہونے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھانے کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان غمزدہ خاندانوں کا صدمہ بیان سے باہر ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
I held and hugged grieving family members and parents and they asked why does this keep happening۔
میں سوگوار خاندانوں کے افراد اور والدین سے گلے ملا ہوں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعات کیوں مسلسل جاری ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمیں ایسے قتل عام کی روک تھام کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں اور نہ ہی مجھے. مسٹر اوباما نے حملے کے بعد یکجہتی پر زور دیا اور کہا کہ ہلاک ہونے والے ہمارے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور جو شوٹنگ کے ان واقعات سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں ان سے کہا کہ ہمارے دل بھی غمزدہ ہیں.
We will not be able to stop every tragedy. We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world.
ہم ہر حادثے کو روک نہیں سکیں گے. ہم اس دنیا میں ہر ایک کے دل سے نفرت اور برائی ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم کچھ حادثوں کو روک سکتے ہیں. ہم کچھ زندگیاں بچا سکتے ہیں. اگر ہم ذہین ہیں تو ہم ایک دہشت گرد حملے کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. اتوار کے روز کا حملہ علل صبح پیش آیا جب ایک افغان امریکی مسلمان نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا. 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والے محاصرے کا خاتمہ اس وقت ہوا جب پولیس نے حملہ آور عمر متین صدیقی کو ہلاک کر دیا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے داعش کے خلاف بحیرہ روم اور خلیج فارس سے بیک وقت بمباری کی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا باب نے بتایا ہے کہ امریکہ نے پہلی دفعہ 2 سمندروں سے عراق اور شام میں داعش کو نشانہ بنایا ہے. تفصیل بتا رہی ہیں شہناز نفیس.
جمعرات کے روز امریکہ نے پہلی دفعہ اپنے جنگی جہاز ایمفیبیس سے اسلامک اسٹیٹ پر بمباری کی جو کہ خلیج میں لنگر انداز تھا. امریکی بحریہ کے ایک کیپٹن کیت مور نے, جو یو ایس ایس باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ کے کموڈور ہیں, وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ حملے شمالی بحیرے روم سے امریکہ کے طیارے ہیریئر سے کیے جانے والے حملوں کے ساتھ کیے گئے. ان کے الفاظ, ہم ایک ساتھ اور اپنی مرضی کی جگہ سے بمباری کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم آئندہ کچھ دنوں تک اس اسٹیشن میں رہیں گے اور اسی پوزیشن میں بمباری کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہ الفاظ تھے کیپٹن کیت مور کے. AV-8B ہیریئر کی 2 طیارہ بردار جہازوں نے جمعرات کے روز شمالی عراق میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی. امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار اینتونی ہینڈرسن نے کہا ہے کہ داعش کو شکست دینے کے لیے اتحاد کی طرف سے ان حملوں کی ضرورت ہے. یہ عراقی فورسز کا فلوجہ میں اور اس کے مضافات میں بعض اہم جگہوں کو داعش سے واپس لینے میں کافی مدد فراہم کرے گی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار اینتونی ہینڈرسن کے. اس بمباری کے بارے میں عملے کے احساسات کے بارے میں کیپٹن مور کا کہنا تھا, بہت اچھا محسوس کر رہے تھے, یعنی کوئی انتہائی اہم کام انجام دینے کے بعد جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں. اس کام کے بعد گھر واپس آنا بہت اچھا لگتا ہے. 2014 سے اب تک عراق میں انتہا پسندوں کے خلاف اتحاد کی جانب سے 8600 سے زیادہ حملے کیے جا چکے ہیں, جبکہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف ان حملوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک امریکی رکن کانگریس نے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں مدد کرے. کانگریس مین اندرے کارسن نے کہا ہے کہ امریکہ اکیلا افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی جڑیں ختم نہیں کر سکتا. مزید تفصیل نیلوفر مغل کی زبانی.
امریکی صدر براک اوباما نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں امریکی فورسز کے لیے نئے اختیارات کی منظوری دی ہے, جس کے تحت فضائی حملوں پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی اور جس سے امریکی فورسز کو مزید اختیار مل جائے گا کہ وہ افغان فوجوں کے ساتھ کیسے شراکت داری کریں. جیسا کہ نیٹو نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے اڈے قائم رکھے گا, امریکہ کا کردار ابھی تک غیر واضح ہے. صدر براک اوباما نے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ آیا ان کے حالیہ فیصلے سے ان کے اس منصوبے میں کوئی تبدیلی آئے گی کہ اس سال کے آخر تک امریکی فوجوں کی موجودہ تعداد 9800 سے کم کر کے تقریباً 5500 تک کر دی جائے. انڈیانا کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس آندرے کارسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم جیسے وہ لوگ جو انٹیلیجنس میں کام کرتے ہیں یا دفاع سے متعلق اداروں میں, ہم جانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ وہاں کسی حد تک امریکی موجودگی برقرار رکھی جائے تاکہ خطہ محفوظ رہے اور دہشت گرد کارروائیوں میں کمی آئے. وہ مزید کہتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کتنی سرمایہ کاری کے لیے ہم تیار ہیں۔ کارسن کانگریس میں خدمات انجام دینے والے دو مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں اپنے کردار سے متعلق تضاد کا شکار ہے، نہ صرف ملک میں قانون سازوں کے درمیان نااتفاقی کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ہمارے اقدامات کو بیرون ملک کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ مسٹر کارسن کا کہنا ہے کہ ایک طرف ہمیں برا سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم پر تنقید کی جاتی ہے کہ ہم کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، لہٰذا ہم اس میں کس طرف ہیں۔ ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کو جو عالمی سطح پر ہر روز ہمارے سیکیورٹی اقدامات سے تحفظ حاصل کرتے ہیں، انہیں افغانستان کو ایک محفوظ جگہ بنانے کے لیے اس کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے۔ یہ تھے رکن کانگریس کارسن کے الفاظ۔ لیکن کارسن خبردار کرتے ہیں کہ امریکہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ جنگ اکیلے لڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلیجی ملکوں سے ہمارے بین الاقوامی شراکت دار اور بین الاقوامی یورپی شراکت دار اس کا حصہ بنیں، کیونکہ آخر کار ہم سب ایک محفوظ عالمی برادری کے خواہاں ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کے مطابق روس کے طیاروں نے شمالی شام میں داعش سے برسر پیکار باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جن میں وہ باغی بھی شامل ہیں جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ روسی طیارے شام کی عراق اور اردن کے ساتھ سرحد کے قریب ایک علاقے میں کچھ عرصے سے سرگرم نہیں تھے، جس سے روسیوں کے عزائم کے بارے میں شدید خدشات نے جنم لیا۔ مصر کے اس مسافر طیارے کا ایک دوسرا فلائٹ ریکارڈ دستیاب ہو گیا ہے جو پچھلے ماہ بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ پہلا ڈیٹا ریکارڈر کاکپٹ وائس ریکارڈر ایک روز پہلے ملا تھا۔ پرواز M804 قاہرہ سے پیرس جا رہی تھی جب یہ تباہ ہو گئی۔ عراقی خصوصی فورسز نے فلوجہ شہر کی ایک بلدیاتی عمارت کو جمعے کے روز تقریباً ایک ماہ کی لڑائی کے بعد داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
اس بات کو تقریباً ایک عشرہ ہو چکا ہے جب ملاوی کے سابق صدر بکیلی مولوزی کو پہلی بار بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا مرحلہ درحقیقت ابھی طے نہیں ہوا ہے۔ ملاوی کے شہر بلنتائر سے وائس آف امریکہ کے لیمک میزینا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
بکیلی مولوزی سن 1994 سے 2004 تک ملاوی کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ ان پر اور ان کے سابق پرسنل سیکرٹری لینس ویسکی پر اس دور میں 1.7 ارب ملاوی کرنسی چرانے کا الزام ہے، جس کی قدر اس زمانے میں 1.2 کروڑ کے برابر تھی۔ یہ رقم بنیادی طور پر جمہوریہ تائیوان، مراکش کی سلطنت اور لیبیا سے ملنے والے امدادی فنڈز تھے۔ اس مقدمے کی قیادت کرنے والے پروسیکیوٹر نے ایک مہینے پہلے ذاتی وجوہ کی بنا پر خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ مقدمے کی سماعت پیر سے شروع ہونی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بار پھر التوا میں ڈال دیا جائے۔ نئے پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اس مقدمے کا ایک اہم گواہ دستیاب نہیں ہے، اور انہوں نے جج سے درخواست کی ہے کہ انہیں الزامات پر نظر ثانی کے لیے 30 دن کی مہلت دی جائے۔ مقدمے کے وکلائے صفائی کے پینل کی قیادت ٹومانڈو چکوتو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی اس مقدمے کی تیاری کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے۔ چکوتو کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے، اس میں بہت سی دستاویزات اور بہت سے شواہد کی ضرورت ہے، اور اگر مقدمہ کسی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے تو ہمیں پوری طرح تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر چکوٹو کے۔ یہ مقدمہ 2009 میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کی کاروائی کئی بار ملتوی کی گئی، جس کی جزوی طور پر ایک وجہ یہ تھی کہ ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے مولوزی کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ مقدمے کے دونوں فریق ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سابق صدر نے، جن کی عمر اب 73 سال ہے، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات سیاسی وجوہات کی بنا پر لگائے گئے ہیں۔ کچھ لوگ مقدمے میں ہونے والی تاخیری کاروائیوں کو سیاسی مداخلت کے طور پر دیکھتے ہیں. سابق صدر مولوزی اب حزب اختلاف کی جماعت یو ڈی ایف پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن حال ہی میں حکمران جماعت ڈی پی پی پارٹی پارلیمنٹ میں یو ڈی ایف کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. ملوزی کا بیٹا جو یو ڈی ایف پارٹی کا سربراہ ہے اب کابینہ کا وزیر بن چکا ہے. سیاسی تجزیہ کار ونسٹ کونڈوف کہتے ہیں، جب مقدمات کو وہ قوت متحرکہ اور توانائی فراہم نہیں کی جاتی جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ یہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا حکومتی عہدے رکھنے والے ان افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے سیاسی آمادگی اور رضامندی موجود ہے جن پر سرکاری وسائل کی لوٹ مار کا الزام ہے. یہ الفاظ تھے ونسٹ کونڈوف کے. رشوت ستانی اور بدعنوانی کی روک تھام کے ریاستی ادارے کا کہنا ہے کہ مقدمے کی کارروائی میں متعدد بار التوا کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ملاوی کے باشندوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. مقامی پریس نے اس مہینے یہ خبر دی تھی کہ ریاست اس مقدمے پر $1,20,00,000 تک خرچ کر چکی ہے. حکومت نے اس اعداد و شمار پر اپنے ردعمل سے متعلق درخواست پر تبصرہ نہیں کیا. بلینچر کے ایک استاد ایرک مٹولا نے اس صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا. اس معاملے پر مقدمہ چلانے کے لیے جو رقوم صرف کی جا رہی ہیں وہ سرکاری رقوم ہیں جو ٹیکسوں کے ذریعے اکٹھی ہوتی ہیں، اس لیے حکومت اس معاملے سے جس طرح نمٹ رہی ہے وہ میری نظر میں وسائل کا ضیاع ہے. یہ الفاظ تھے ایرک مٹولا کے. ملاوی 2013 سے بدعنوانی اور رشوت ستانی کی روک تھام کرنے والے ادارے کی کڑی نگرانی میں چلا آ رہا ہے. جب آڈٹ کی ایک رپورٹ سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ سرکاری عہدیداروں نے $3,20,00,000 کی سرکاری رقوم کی خورد پرد کی ہے. بدعنوانی کے اس مقدمے کے نتیجے میں جسے کیش گیٹ اسکینڈل کہا جاتا ہے تقریباً 70 گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور یورپی یونین اور دوسرے غیر ملکی عطیہ دہندگان نے فوری طور پر اپنی امداد میں کٹوتیاں کر دی تھیں. ملاوی تقریباً $15,00,000,000 کی سالانہ معاونت سے محروم ہو چکا ہے. اس کی زیادہ تر امداد بدستور معطل ہے، جس کے نتیجے میں ملاوی میں سرکاری مالیاتی نظام میں اصلاح التوا میں پڑ چکی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے. ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں. ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے.
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگننسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن.
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے. ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی. ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا.
مینی کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ روبسٹ اینڈ اسٹرانگ بلڈ سسٹمز، دے ہیو بیسڈ اٹ آن والنٹری ان پیڈ ڈونیشن، اٹ از آلسو ریکگنائزڈ.
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں. ان میں سے نصف امیر ممالک سے جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے حاصل ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے۔ ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اثر۔ صبح خیبر پختونخوا کے چترال ڈسٹرکٹ میں ایک نوجوان خاتون کی تبدیلی مذہب پر مسلمان اور کیلاش کمیونٹیز کے درمیان فساد ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد کیلاش برادری سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کے مسلمان ہونے کے معاملے پر جمعرات کو مقامی مسلمانوں اور کیلاش برادری کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی۔ تاہم مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو علماء، مقامی عمائدین اور انتظامیہ کی مدد سے پرامن طور پر حل کر لیا گیا ہے۔ چترال کے ضلعی نائب ناظم عبد الشکور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دو روز قبل کیلاش اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا، جس سے اس کے اہل خانہ اور برادری میں تشویش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ذرائع ابلاغ میں ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ لڑکی پر دباؤ ڈال کر اسے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا، اور جب اس نے دوبارہ اپنا آبائی مذہب اختیار کرنے کی کوشش کی تو مقامی مسلم برادری میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ اس دوران مشتعل ہجوم نے اس گھر پر پتھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کیا جہاں وہ لڑکی پولیس کو اپنا بیان دینے گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس بھی استعمال کرنی پڑی۔ تاہم عبد الشکور کا کہنا تھا کہ ضلعی پولیس اور انتظامیہ نے دونوں جانب کے عمائدین سے ملاقاتیں کر کے اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا ہے۔
پھر ہم اس لڑکی سے خود ملے، ان سے پھر ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اسلام قبول کی ہے، اگر کی ہے تو آپ اپنے زبان سے بہت۔ تو اس نے کہا کہ میں دو دن پہلے اسلام قبول کر چکی ہوں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں واپس اپنے کیلاش مذہب میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، باہر ویسے لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں اور میں اپنے اس سے مرضی سے بغیر کسی زبردستی میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر چکی ہوں، لہٰذا یہ میرا بیان ہے۔
انہوں نے بتایا کہ نہ صرف لڑکی نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے بلکہ جمعے کو ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے شریک چیئر پرسن کامران عارف نے بتایا کہ 4,000 نفوس پر مشتمل کیلاش برادری کی اپنی منفرد زبان اور مذہب ہے، مگر اس برادری کے افراد نے مقامی آبادی کے زیر اثر اسلام قبول کیا ہے، جس سے اس کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرنا ہر بالغ شخص کا حق ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہر کیس میں یہ ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ کسی شخص کو دباؤ ڈال کر یا لالچ دے کر اس کا مذہب تو نہیں تبدیل کروایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں قابل تشویش بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مقامی مسلمانوں نے وہاں جمع ہو کر کیلاش برادری پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں آباد کیلاش برادری کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
احمد آباد میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی عدالت نے جمعے کے روز گلبرگ سوسائٹی قتل عام کے سلسلے میں متعدد افراد کو عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ مزید تفصیلات دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
احمد آباد کی ایک ایس آئی ٹی عدالت نے 2002 کے گلبرگ سوسائٹی قتل عام معاملے میں 11 مجرموں کو عمر قید کی، جبکہ 12 کو 7-7 سال اور 1 کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 2002 میں گجرات فسادات کے دوران ہندوؤں کی ایک مشتعل بھیڑ نے احمد آباد میں مسلمانوں کی گلبرگ سوسائٹی پر حملہ کیا تھا اور پوری سوسائٹی کو نظر آتش کر دیا تھا، جس میں 69 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک شدگان میں اس وقت کے کانگریس کے لوک سبھا ایم پی احسان جعفری بھی تھے۔ عدالت نے گلبرگ سوسائٹی قتل عام کو سول سوسائٹی کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا، البتہ تمام مجرموں کو سزائے موت کی استغاثہ کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ خصوصی جج پی بی دیسائی نے کہا کہ 11 مجرموں کی عمر قید ان کی موت تک جاری رہے گی، البتہ اگر ریاستی حکومت چاہے تو قید کی مدت کم کر سکتی ہے۔ عدالت نے 13 مجرموں کو کم سنگین جرائم کے مرتکب ٹھہرایا اور کہا کہ چونکہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے ان کو عمر قید کی سزا نہیں دی گئی۔ احسان جعفری کی بیوہ زکیہ جعفری نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، بقول ان کے یہ معاملہ میرے لیے ابھی ختم نہیں ہوا، ہم نے جہاں سے شروعات کی تھی آج بھی وہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ زکیہ جعفری نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے وکیل سے مشورہ کریں گی اور اعلیٰ عدالت میں اپیل کریں گی.
ان کو جلایا, ہوٹل یہ کیا, اس کے بعد بھی ان کو 7 لوگوں کو, 11 لوگوں کو وہاں پر سجا دیے, ان کو باقی کو چھوڑ دیا ہے کہ میں اس سے سنتوش نہیں, مجھے اس سے سنتوش نہیں. یہ کتنا غلط انصاف ہے کہ جو انہوں نے یہ باقی کو چھوڑ دیا ہے, باقی کو آج یو ایس کی سجا دیے, اور وہاں تو سبھی تھے, پورے ٹولے کے ٹولے تھے, اس کا انہوں نے چن چن کے بدلا کر لیا.
زکیہ جعفری نے مزید کہا کہ جب مشتعل بھیڑ نے بے دردی کے ساتھ میرے شوہر کو مارا تھا اس وقت میں سوسائٹی ہی میں تھی, وہ ایک رکن پارلیمنٹ تھے, انہیں دھاردار ہتھیار سے مارنے کے بعد سڑک کے بیچوں بیچ جلا دیا گیا تھا. آج کا فیصلہ ایسے جرم کے لیے بہت کم ہے. سرکاری وکیل آر سی کو دیکر نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی بات کہی. انہوں نے فیصلے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا,
24 لوگوں کے سامنے یہ کورٹ نے مانا کہ وہ ان لو فل اسمبلی کے ممبر تھے اور جان ہانی کرنے کے ہیتو سے آئے تھے.
اودیکر نے کہا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 24 مجرم غیر قانونی طور پر اکٹھا ہوئے تھے, وہ لوگوں کو مارنے کی نیت سے آئے تھے. عدالت نے ان کو ان کے اس جرم کی سزا دی ہے. 11 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, 12 کو 7-7 سال کی اور 1 کو 10 سال کی قید کی سزا دی گئی ہے. انسانی حقوق کی کارکن اور گجرات کے فساد متاثرین کا مقدمہ لڑنے والی تیستا سیتل وارڈ نے فیصلے کو انتہائی کمزور قرار دیا اور کہا کہ وہ اس کے خلاف اوپری عدالت میں اپیل کریں گی. یاد رہے کہ گلبرگ سوسائٹی قتل عام معاملہ گجرات فسادات کے 9 ایسے معاملات میں سے ایک ہے جن کی جانچ سپریم کورٹ کی مقرر کردہ خصوصی تفتیشی ٹیم نے کی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
شمالی برطانیہ میں مقتولہ پارلیمانی رکن کے حلقے یارکشائر میں پولیس نے 41 سالہ زندہ دل جو کاکس کے مشتبہ حملہ سے متعلق ظاہر کیے جانے والے ان خیالات کی تردید یا تائید سے انکار کیا ہے کہ حملہ کا تعلق دائیں بازو کے ایک نیشنل گروپ سے تھا. تفصیل وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر اور زلیتے شاہ ہوک کی رپورٹ میں.
She was doing what she was brilliant at, which was looking after and saving the lives of vulnerable refugees. And here we are today commemorating her life that's been lost. And of course, the most profound thing that's happened is that two children have lost their mother, a husband has lost a loving wife.
پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ اس سال یورپ پہنچنے کے لیے 120,000 افراد نے نائجر عبور کیا. ابھی تک آئی او ایم نے نائجر میں 34 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے جو اسمگلروں کے بے یار و مددگار چھوڑ دینے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ادارے کا کہنا ہے کہ سہارا کے وسیع صحرا میں مزید بہت سے لوگ بھوک اور جسم میں پانی کی کمی کے باعث موت کا شکار ہوئے ہیں. آئی او ایم نے مزید کہا کہ شمالی افریقہ میں تشدد کے بعد ہونے والی اموات کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے. دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن یا آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنسی حملے درجنوں اموات کا سبب بنے ہیں.
This indicates terrible abuse of people en route.
یہ سفر کرنے والے افراد کے ساتھ ہولناک زیادتیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے, چاہے یہ محض کسی مسلح شخص کی جانب سے ہوں یا انسانی اسمگلنگ کا حصہ ہوں. میرے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں خواتین کو لیبیا میں جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا. اس سے قبل انہیں بتایا گیا تھا کہ نائجیریا سے ساحل تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس ناکافی رقم ہے. ملمین کا یہ کہنا ہے کہ اکثر اسمگلر لوگوں کو یہ بتا کر گمراہ کرتے ہیں کہ ساحل محض 5 کلومیٹر دور ہے اور پھر رقم وصول کرنے کے بعد ان پناہ گزینوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں.
We also hear about vehicles that run out of gas or become disabled in the high.
ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اکثر شدید گرم موسم میں جب گاڑیوں میں ایندھن ختم ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہیں تو رسد پہنچنے تک لوگ پانی کی کمی کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ایسا اکثر ہی دیکھنے میں آتا ہے. آئی او ایم نے مسنگ مائیگرنٹ پروجیکٹ یا لاپتہ پناہ گزینوں سے متعلق اپنا پروجیکٹ تقریباً 18 مہینے پہلے شروع کیا تھا. اس مدت میں ادارے نے افریقہ میں سفر کے دوران مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 678 ریکارڈ کی ہے. اس میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مرنے والے 70 پناہ گزین بھی شامل ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے اس ہفتے سہارا سے ملنے والی پناہ گزینوں کی 34 لاشوں کے بعد براعظم افریقہ میں اس برس مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 471 تک پہنچ گئی ہے۔ آئی او ایم کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شمالی افریقہ میں ہلاک ہونے والے پناہ گزینوں کی کل تعداد کا محض ایک حصہ ہو۔ ابھی آپ نے رپورٹ سنی لیزا شلائن کی۔ یورپی یونین کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق شمالی افریقہ سے اٹلی پہنچنے والے پناہ گزینوں کی تعداد اپریل سے مئی کے درمیان بڑھ کر دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تقریباً 19,000 پناہ گزین پچھلے ماہ اٹلی پہنچے۔ 13,000 سے زیادہ افراد کو وسطی بحیرہ روم میں صرف ایک ہفتے میں زندہ بچایا گیا، جو کسی ایک ہفتے میں ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ یورپی یونین کے سرحدی ادارے فرنٹیئر نے بتایا کہ یہ اضافہ افریقہ سے آنے والے پناہ گزینوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ یونان اور بلکان کے راستے بند ہونے کے باعث اٹلی جانے کے لیے وسطی بحیرہ روم کو پار کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین نے حال ہی میں اپنے آپریشن سوفیا میں ایک سال کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اسمگلروں اور تارکین وطن کی کشتیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں، شمالی برطانیہ میں مقتولہ پارلیمانی رکن کے حلقے یارک شائر میں پولیس نے 41 سالہ زندہ دل جو کاکس کے مشتبہ حملہ آور سے متعلق ظاہر کیے جانے والے ان خیالات کی تردید یا تائید سے انکار کیا ہے کہ حملہ آور کا تعلق دائیں بازو کے ایک نیشنل گروپ سے تھا۔ اس واقعے کے کئی عینی شاہدوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ 52 سالہ ایک مقامی شخص تھامس مائر نے چیخ کر بریٹن فرسٹ کا نعرہ لگایا، پھر تین گولیاں چلائیں اور چاقوں سے وار کرنے کے بعد دو بچوں کی ماں کو بالوں سے گھسیٹا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے 23 جون کو ہونے والے ریفرنڈم کی معطلی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جمعرات کے روز مسٹر کیمرون نے جو کاکس کے خاندان سے تعزیت کی۔ ان کا کہنا تھا،
We've lost a great star. She was a MP, great campaigning MP.
ہم نے ایک عظیم شخصیت کو کھویا ہے۔ وہ پارلیمان کی رکن تھیں اور ایک بہت بڑی ایم پی تھیں جو اپنے اندر درد مندی کا احساس رکھتی تھیں۔ وہ بڑے دل کی مالک تھیں۔ جو کچھ ہوا یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم ریفرنڈم کو معطل کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری ہمدردیاں اور نیک خواہشات جو کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ دائیں بازو کے نظریات کے حامی ایک چھوٹے گروپ بریٹن فرسٹ نے کئی برسوں سے یہ مہم شروع کر رکھی ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی حامی خاتون پارلیمان پر حملے میں ملوث نہیں ہے، اور اس کے رہنما اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ بریٹن فرسٹ کے لیڈر پال گولڈنگ کہتے ہیں،
We had nothing to do with it. I was in the office stuffing envelopes this afternoon when this news broke. And we certainly don't condone it.
ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس سے پہر اپنے دفتر میں بیٹھا لفافوں کو بھر رہا تھا جب میں نے یہ تکلیف دہ خبر سنی، اور یقیناً ہم اس چیز کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہم ریفرنڈم کی مہم میں مصروف ہیں۔ اس شخص نے جو کیا، کیا وہ ایک آرگنائزیشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ کیا وہ کسی نعرے کا حوالہ دے رہا تھا؟ اور کیا وہ یورپی یونین کے حوالے سے کی جانے والی بحث کے دوران محض چلا رہا تھا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے جب ہمیں سب سے پہلے برطانیہ ہی کو رکھنا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جسے میں تقریباً ہر روز سنتا ہوں۔ ایسے میں جب پولیس حملہ آور کے محرک کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے، وہ دو مختلف خطوط سے متعلق الجھن کا شکار ہے۔ یارک شائر کی پولیس کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ تفتیش کار حملہ آور تھامس مائر کے دائیں بازو کے گروپ سے مبینہ تعلق کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے حملہ آور کے گھر کی بھی مکمل تلاشی لی ہے۔ امریکہ میں قائم ساؤدرن پاورٹی لا سینٹر کا، جو امریکہ میں ہیٹ گروپ پر نظر رکھتا ہے، کہنا ہے کہ تھامس مائر طویل عرصے سے یو ایس نیو نارسی گروپ کا حامی رہا ہے، جسے سن 1999 کا قومی اتحاد کہا جاتا ہے۔ اس سینٹر کا کہنا ہے کہ مائر نے $620 سے زیادہ مالیت کی اشیاء گروپ کے پرنٹنگ ہاؤس سے منگوائی تھیں، جن میں نیشنل وینگارڈ بکس سمیت ایسا مواد تھا جو گھر میں بیٹھ کر اسلحہ اور بم بنانے سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے جنوبی افریقہ کے ایک گروپ سپرنگ بیک کلب کی جانب سے چھپنے والے ایک نیوز لیٹر کو بھی گزشتہ 10 سال سے سبسکرائب کر رکھا تھا۔ سینٹر کے مطابق یہ گروپ سفید فاموں کی بالادستی کا حامی ہے۔ جو کاکس کی موت نے یورپی یونین سے متعلق کروائے جانے والے ریفرنڈم کی مہم پر تاریک سائے ڈال دیے ہیں۔ 1990 میں ایک اعلی قدامت پسند سیاستدان کے قتل کے بعد کاکس قتل ہونے والی اپنے عہدے پر موجود پہلی خاتون پارلیمان ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے جمعے کے روز لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کاربن کے ساتھ مل کر جو کاکس کو خراج تحسین پیش کیا۔ شمالی برطانیہ میں برسٹل میموریل پر مسٹر کیمرون نے جو کاکس سے متعلق کچھ ذاتی باتیں دہراتے ہوئے کہا،
Well, I first met Jo in Darfur in 2006, where she was doing what she was brilliant at, which was looking after and saving.
وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو اسے پہلی مرتبہ سن 2006 میں دارفور میں ملا, جہاں وہ وہی کام کر رہی تھیں جس میں وہ بہت اچھی تھیں, یعنی غیر محفوظ اور بھٹکے ہوئے پناہ گزینوں کی زندگیاں بچانے کا کام. آج ہم یہاں ان کی زندگی کی یادوں کو دہرانے اکٹھے ہوئے ہیں جو کہ چھین لی گئی. اور جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ دو بچوں کا اپنی ماں کو اور ایک شوہر کا اپنی محبوب بیوی کو کھو دینا ہے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ برطانوی پارلیمان نے ایک نہایت پرجوش اور ذہین رکن کو کھویا ہے, ایک ایسی شخصیت جس نے یہ بتایا کہ سیاست دوسروں کی خدمت کا نام ہے. یہ ایک ایسا جوہر ہے اور جمہوریت کی صحیح شکل بھی, جہاں رکن پارلیمان عوام میں سے ہوں, عوام کو جواب دہ ہوں, عوام کو ہر وقت دستیاب ہوں. اور اسی راہ میں جو نے اپنی جان دی, وہ اپنا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. سعودی عرب کے ڈپٹی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے واشنگٹن کے دورے کے دوران اوول آفس میں باراک اوباما سے ملاقات کی ہے. 30 سالہ کراؤن پرنس کنگ سلمان کے بیٹے ہیں, جو سعودی عرب کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ہیں. صدر اوباما کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے کئی اعلی عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہیں ہم جنس پرستوں کے مخالف ایک امام کو افطار ڈنر پر بلانے پر افسوس ہے. وزیر اعظم میلکم ٹرن بول نے کہا کہ انہیں اپنی سرکاری رہائش گاہ کریبلی ہاؤس میں ہونے والے افطار ڈنر کے دوران شیخ شادی السلیمان کے ہم جنس پرستوں کے بارے میں متنازع بیانات کے بارے میں جمعرات کو بتایا گیا. آسٹریلیا کی نیشنل امام کونسل کے صدر شیخ شادی نے سن 2013 میں یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم جنس پرستی ہمارے معاشرے میں برے نتائج پیدا کرتی ہے. ٹرنبل نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے ایسا بیان دیا ہے تو انہیں افطار پر مدعو نہیں کیا جاتا. ایک آسٹریلوی اخبار نے ان بیانات کے بارے میں وزیراعظم کے دفتر سے رابطہ کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا. امریکہ میں ایک مسلمان حملہ‌آور نے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے ایک نائٹ کلب پر حملہ کیا تھا, جس سے 49 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور شمالی نائجیریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ بوکو حرام نے ایک جنازے پر حملہ کر کے 18 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. حکام کے مطابق کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ حملہ کودو قصبے پر کیا گیا جو مادا گلی کے باہر واقع ہے. حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کے نائٹ کلب میں ادھادھن فائرنگ کے نتیجے میں 49 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. اس اندوناک واقعے پر آج بھی امریکہ میں سوگ منایا جا رہا ہے. امریکہ کی تاریخ میں کسی مجمع پر فائرنگ کا یہ بدترین واقعہ تھا. قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ اس حملے کا نشانہ ہم جس پرستوں کا اجتماع تھا. انہوں نے کہا کہ کسی ایک امریکی پر حملہ, خواہ اس کا تعلق کسی نسل, فرقے, مذہب یا جنسی میلان سے ہو, ہم سب پر حملے کے مترادف ہے. ہمارا ملک مساوات اور احترام آدمیت کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے, اور اس طرح کے حملے ہماری اس شناخت پر حملے ہیں. اس حملے کا ارتکاب کرنے والا قاتل موقع پر پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. اس نے حملے کے دوران فون کر کے داعش کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا تھا. ہرچند کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی اطلاعات یا معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ قاتل حملے سے قبل داعش سے رابطے میں تھا. البتہ یہ ظاہر ہے کہ حملہ آور آن لائن انتہا پسند نظریات سے متاثر تھا, اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے مس شدہ انتہا پسندی کے نظریات تک اس کی رسائی تھی. اس حملے سے ذرا پہلے داعش مخالف عالمی اتحاد کے لیے صدر کے خصوصی سفیر بریٹ میک گرک نے کہا تھا کہ دنیا کے بہت سے رہنماؤں نے انہیں بتایا ہے کہ انتہا پسندی کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ایک مشترک اور مخصوص طریقہ خلافت کے تاریخی نظریے کو استعمال کرنا ہے. داعش بھی اسی خود ساختہ خلافت کا دعویٰ کرتا ہے, یعنی جعلی خلافت کی بات. مسٹر میگرک نے مزید کہا کہ اسی لیے اتحاد کے لیے لازم ہے کہ وہ شام اور عراق سے نام نہاد خلافت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. اتحاد کو اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے. عراق میں داعش کے زیر قبضہ 50% علاقے کو واگزار کرا لیا گیا ہے, اور شام میں 20% علاقے کو داعش کے چنگل سے چھڑا لیا گیا ہے. اس کے بہت سے لیڈر ہلاک کر دیے گئے ہیں, ان کے محصولات کو بڑے پیمانے پر ختم کر دیا گیا ہے, غیر ملکی جنگجوؤں کی شمولیت کو کم سے کم کیا جا رہا ہے۔ ان کے زہریلے پروپیگنڈے کا مؤثر طور پر توڑ کیا گیا ہے اور ان کی اخلاقی حیثیت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ ایک طرف اتحاد پوری دنیا میں داعش کو نیست و نابود کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ان کے مس شدہ نظریے کا بھی جواب دے۔ اس نظریے کو داعش انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلاتا ہے تاکہ مختلف ملکوں میں مقامی لوگ دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ نفرت اور تشدد کی اس فضا میں امریکی کسی طور بھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے، اپنے ملک و قوم کا دفاع کریں گے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جو ہمارے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
رتیش دیشمکھ اب بینجو بجائیں گے، تفصیلات فکر و فن میں۔
کبھی سوچا ہے کہ ممبئی کو سپنوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سپنے صرف بنگلوں اور عمارتوں میں نہیں، گلیوں کی گندی نالیوں میں بھی پلتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ٹیلنٹ ان جھوپڑ پٹیوں کے گٹر میں پڑا ہے۔
ریتیش نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی آنے والی فلم بینجو کا ٹریلر پوسٹ کیا ہے جس میں وہ ایک مختلف انداز میں سامنے۔
زندگی دو چوائس دیتا ہے، جو ملتا ہے وہ ہاتھ پھیلا کر لے لو، یا پھر جو مانگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر چھین لو۔
کندھوں تک لمبے بال، ماتھے پر رومال باندھے، ہاتھ میں بینجو اٹھائے، وہ رقص میں محو نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس فلم میں نرگس فخری ہیرون کا کردار نبھا رہی ہیں۔
نصیب کا کھوٹا پر ہنر میں کھرا، اس کا ہاتھ اگر آدمی پہ پڑے تو آدمی ہل جاتا ہے، اور اگر بینجو پہ پڑے تو بھی آدمی ہل جاتا ہے۔
ریتیش نے زیادہ تر ملٹی سٹار کاسٹ فلموں میں کام کیا ہے، تاہم ان کی یہ فلم ان چند فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ مرکزی کردار اور فلم کے واحد ہیرو کے طور پر نظر آئے ہیں۔
دیکھا جو تجھے یار دل میں بجی گٹار، دیکھا جو تجھے یار دل میں بجی گٹار، چھلکا آنکھوں سے پیار دل میں بجی گٹار۔
بینجو مراٹھا فلموں کے ایوارڈ وننگ ڈائریکٹر روی جادو کی پہلی ہندی فلم ہوگی۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں اس کی ریلیز متوقع ہے۔
بھانگے چا تاریت رنگا چا دھاریت رانا چل گھالو یا آلا ہوئی چاسن لے باری چل ناچو یا۔
جیسا کہ پوسٹر اور ٹریلر سے واضح ہوتا ہے، ریتیش نے اس میوزیکل فلم میں ایک راک سٹار کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ نرگس فخری نے نیو یارک سے آئی ایک ڈی جے کا۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق ٹریلر کے آغاز میں ابھیشیک بچن کی آواز سنی جا سکتی ہے جو ریتیش کا تعارف کراتے ہوئے اسے بینجو کی دنیا کا بچن قرار دے رہی ہیں۔
بینجو کی دنیا کا بچن،
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نہ جانے نہ جانے 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 نہ جانے نہ جانے کہاں سے آئی ہے، نہ جانے کہاں سے آئی ہے، تو جانے کہاں سے آئی۔
Hey guys, welcome to the Back to
cool show for Mom TV. I'm Jessica McCadden, and I'm so glad that all of you live viewers are joining tonight.
ये है जेसिका मैकफेडन, तीन कम उम्र बच्चों की इंतहाई मसरूफ माँ और एक कामयाब और मशहूर मम्मी ब्लॉगर।
But there is one area where I believe it's really important for us to invest a couple extra dollars so that we can look our best.
Mother, I found it a fabulous way to express myself.
जेसिका वाशिंगटन डीसी और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के वालदेन की दिलचस्पी के मौजूदात और इलाके की तफरीही सरगर्मियों पर ब्लॉग लिखती हैं।
Well, I started in 2008.
میں نے 2008 میں اس وقت بلاگ لکھنا شروع کیا جب میرے بچے چھوٹے تھے, جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کھیل کود, تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کیسے مواقع موجود تھے. تو آن لائن ایسی کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں تھیں جو مجھے چاہیے تھیں, لہٰذا میں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی ویب سائٹ شروع کی جائے جو میری کمیونٹی کی خواتین, میری دوستوں اور دیگر ماؤں کے لیے کارآمد ثابت ہو. لہٰذا میں نے بلاگ لکھنا شروع کیا.
And you've got some options for us out there.
That's right. Even if it's hard to see the stars. And I'm here today to talk.
जेसिका अपेरेंट इन अमेरिका और अपेरेंट इन सिल्वर स्प्रिंग के नामों से वेबसाइट्स चलाती हैं और एक फ्रीलांस राइटर भी हैं।
So this is my most popular one. It just gives you a bunch of ideas.
उनकी कोशिश होती है कि वो पढ़ने वालों के लिए तंजो मजाह से भरपूर ब्लॉग्स लिखें।
I for one am feeling great. The kids are having a great year and I am feeling more relaxed and more effective than ever. I just got back from the Blogalicious conference.
Unki websites par walidain nayi jagahon, fashion, sair o tafreeh, nit naye khanon aur bachchon ki tarbiyat ke bare mein dilchasp mazameen pad sakte hain.
I think parenting is the most popular.
Mere tamam blogs mein bachchon ki tarbiyat ka mauzu behad maqbool hai. جب آپ حقیقی زندگی سے متعلق وسائل کی بات کرتے ہیں جو والدین کے لیے دستیاب ہوں, اس بلاگ میں مختلف عمروں کے بچوں سے متعلق معلومات اور سرگرمیوں کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیر و تفریح کا موضوع بھی بہت پسند کیا جاتا ہے جس میں بچوں کی دلچسپی کے مقامات سے متعلق معلومات ہوتی ہیں.
Close and easy.
ان کے بلاگز صرف مقامی کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر بھی بے حد مقبول ہیں, اور اب تو یہ جیسیکا کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں. بہت سی کمپنیاں ان کی ویب سائٹس پر اپنے اشتہارات دینے لگی ہیں, اور کچھ تو جیسیکا کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں مضامین لکھنے اور ویڈیو بنانے کا معاوضہ بھی دے رہی ہیں. جیسیکا کے بلاگز کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں مصروف ماؤں کو اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے. بیشتر ماؤں کی طرح جیسیکا بھی گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو بلاگ کی شکل میں دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تاکہ ان کا فائدہ آگے پہنچے.
یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بہت مقبول ہیں, لوگ انہیں پڑھتے ہیں, لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ میرے بلاگ پڑھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پڑھ کر ہنسیں یا انہیں کچھ نیا کرنے کو ملے. یہ دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں.
Mom, it just makes me so excited
because you can make a donation at checkout to the Light the Night Walk and you have some gorgeous kids here.
امریکہ بھر میں جیسیکا کی طرح ایسی بہت سی مائیں ہیں جو آن لائن پروفیشنل بلاگر ہیں. انٹرنیٹ کی یہی خاصیت ہے کہ آپ آسانی سے گھر بیٹھے فل ٹائم یا پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں, خاص طور پر جب بچوں کو اور گھر کو آپ کی ضرورت ہو.
Well, the great thing about the internet is that
آن لائن کیریئر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی خاندانی ضروریات کے مطابق کم یا زیادہ کام کر سکتے ہیں. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں زیادہ کام نہیں کرتی تھی, لیکن اب میں زیادہ کام کر سکتی ہوں.
بلاگنگ کا یہ فائدہ جیسیکا جیسی خواتین کے گھر اور بچوں کو تو ہوتا ہی ہے, دوسرا فائدہ معاشرے کا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بہت سی خواتین گھر بیٹھے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا سکتی ہیں اور دوسرے والدین کی زندگی بھی کچھ آسان بنا سکتی ہیں.
My name is Jessica McFadden. I write at A Parent in America.
نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو,
کم میں بگوشنا,
کچھ کہیے نا. اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے.
ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے رشاد سمیت. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.